نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، حاضرين محترم، آج کوئی لمبا بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ کل بھی الحمدللہ بیان ہو گیا اور جمعے میں بھی الحمدللہ آج بیان ہو گیا، اس لیے کسی طوالت کی اب ضرورت نہیں ہے. البتہ دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ناغا بھی نہ ہو اور بات بھی ہو جائے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ دونوں حضرات رات کو تہجد پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ آپ دیکھتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، نگرانی کہہ دیجئے کہ نگرانی کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رات کو تہجد میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ تلاوت بہت آہستہ آواز میں کر رہے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب گزر ہوا تو دیکھا کہ تلاوت وہ بھی کر رہے ہیں لیکن بلند آواز سے کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ ان کو دیکھتے ہوئے تشریف لے رہے، پھر کسی وقت ان دونوں کو بلایا اور پھر آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ صدیق، تم یہ بتاؤ کہ میں رات تمہارے قریب سے گزرا تو تم بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ آپ بہت اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، تو اس آہستہ اور اونچا پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس سے مناجات کر رہا تھا اور جس کے سامنے میں پڑھ رہا تھا، سنانا چاہتا تھا، اس نے تو سن لی میری بات، اس لیے مجھے مزید اونچی آواز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہ رہا تھا کہ شیطان کو بھگاؤں اور جو سو رہے ہیں ان کو جگاؤں. تو سوتے لوگوں کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے میں اسی آواز سے تلاوت کر رہا ہوں. تو آپ نے دونوں کو کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم دونوں نے چونکہ یہ طریقہ اپنے طور پر اختیار کیا، یعنی حکم یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، نہ اتنی آہستہ پڑھو کہ کوئی سن ہی نہ سکے اور نہ اتنا بلند پڑھو کہ ساری دنیا سنے، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو. تو آپ نے دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ آہستہ آواز اتنی بھی نہ ہو کہ بالکل سنائی نہ دے، اور بلند اتنی نہ ہو کہ سارے لوگ پریشان ہو جائیں، بلکہ اعتدال والا راستہ اختیار کرو، درمیانہ راستہ اختیار کرو کہ آہستہ آواز اتنی ہو کہ تم خود سن لو، کوئی برابر میں سنا اگر سننا چاہتا ہے بھی سن لو، تو اعتدال اختیار کرو. یہاں جو بات اصل بیان کرنے کی ہے وہ یہ کہ اصل مقصد یہ تھا کہ اپنے طور پر دین کا کوئی راستہ اختیار مت کرو، بلکہ جو راستہ تمہیں شریعت اور نبی بتا رہے ہیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہے. اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کرنا عمل کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تم عمل کرو گے تو اس عمل میں نورانیت اور اس میں روشنی پیدا ہوگی. اور اس کو مزید ایک واقعے سے انشاءاللہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا سنایا، اور ان کے قریب کے زمانے میں غالباً ایک بزرگ تھے جن کا یہ واقعہ ہے، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے مواعظ میں بیان کیا. ایک بزرگ تھے جو نماز بہت اچھی پڑھتے تھے، نماز میں خوشو خضو بہت تھا، یعنی دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ بھئی یہ بالکل عالم استغراق میں نماز پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے، صاحب کشف بھی تھے، اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اللہ جو نماز میں پڑھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں کہ وہ نماز آپ کی بارگاہ میں کس شکل و صورت میں موجود ہے، کیونکہ ہر عمل کی کوئی شکل و صورت. تو کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری نماز تیری بارگاہ میں قبول ہے تو وہ کس شکل و صورت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کی اور انہوں نے خواب میں دیکھا، یعنی وہ نماز جو ہے ایسی شکل میں ان کے سامنے پیش کی گئی کہ ایک عورت کی شکل جو انتہا درجے کی حسین و جمیل تھی، لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھیں، آنکھوں سے اندھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ اتنی حسین و جمیل عورت ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں، اندھی ہے آنکھوں سے، تو سارا حسن اس کا بیکار ہو گیا بغیر آنکھوں اندھی ہونے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی تم نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو، اس لیے تمہاری نماز کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی یہی. آنکھ چونکہ بند کر کے نماز پڑھتے ہو، اور نبی کی سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے پڑھو. جب کھڑا ہو آدمی تو کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں، تو آنکھ بند کرنے کا حکم نہیں ہے، اگرچہ ناجائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص خشوع خضوع لانے کے لیے نماز میں آنکھ بند کر لیتا ہے تو ناجائز نہیں، لیکن چونکہ سنت بھی نہیں، اس لیے جو سنت کی نورانیت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی نماز آنکھ بند کر کے پڑھنے. اور ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ وساوس و خیالات سے حفاظت کے لیے، تاکہ خیالات تنگ نہ کریں، وساوس نہ آئیں. بعض ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایسی نماز کہ جس میں خیالات و وساوس لائے جاتے ہوں تو جائز نہیں، لیکن اگر خود بخود آتے ہیں، کوشش کرتا ہے آدمی ان کو دفع کرنے کے لیے کہ اس کے باوجود آ جاتے ہیں، تو ایسی نماز جو خود بخود آ جاتے ہیں جس میں وساوس اور خود لاتا نہیں آدمی، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں سنت طریقے پر نماز ادا کی جا رہی ہے بنسبت اس نماز کے جس میں خیالات نہ ہو اور سنت کے خلاف. تو یہ سنت طریقے پر نماز کو ادا کرنا یہ ہے کہ آنکھ کھول کر پڑے آدمی، چاہے اس میں خیالات آتے ہیں تو آتے رہیں، کیونکہ خیالات آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، خیال لانے سے نماز ٹوٹتی ہے. اگر کوئی آدمی از خود خیالات لانا شروع کر دے تو نماز ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. لیکن اگر از خود خیالات آ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہا ہے کہ خیالات نہ آئے لیکن اس کے باوجود آ رہے ہیں، اس سے نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو. اس کو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ کوئی شخص اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہے، تو چاہے پیٹ میں کتنی ہی ہوا گھومتی رہے نماز ٹوٹتی رہی جب تک کہ خارج نہ ہو. اسی طریقے سے جب تک آدمی کے صرف خیالات تک ہی بات رہے اور ان کو وہ دور بھی کرنے کی کوشش کرتا رہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز اگر سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ عمل زیادہ محبوب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس میں موجود ہے، اور وہ طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا. تو بہرحال ان دونوں واقعات سے اصل بات جو تھی ہے کہ کوئی طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کرنا یہ درست نہیں، بلکہ ہر ہر معاملے کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق آدمی عمل کرنا. آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بدعت کہتے کسے، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے. ایک چیز ہے سنت، جس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، آپ کا ارشاد کیا ہوا طریقہ، آپ کا عمل فرمودہ، اس کو سنت کہتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر اس کی جو مخالف ہے وہ ہے کہ جو آپ نے حکم نہیں دیا، آپ نے عمل کر کے نہیں دکھایا، اور آدمی اس کو لازم اور ضروری سمجھ لے تو وہی بدعت ہے. اب بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ بھئی نئی چیز ایجاد کرنا اس کو بدعت کہتے ہیں، تو یہ چشمہ جو پہنتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، ٹیلی فون کا استعمال ہے یہ بھی بدعت، گاڑی میں سفر کرنا یہ بھی بدعت، مسجد میں پنکھے چلنا یہ بھی بدعت، لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی بدعت، کیونکہ نئی چیز ہے، لیکن اصل میں انہیں غلط فہمی اپنی جہالت کی بنا پر ہوتی ہے. اور جہالت کیا ہے؟ کہ انہوں نے دین اور دنیا کی چیزوں کو ملا دیا. بدعت کہتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز زیادہ کرنا. جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو مباح امور میں شریعت نے کھلی چھوٹ دے رکھی. مباح امور، جائز امور، یعنی جس میں کوئی خلاف شریعت کوئی بات سامنے نہیں آتی. اب مثلا جہاز کا اڑانا، اس میں تگ و دو کرنا، اتنی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے خود اس کو بیان کر دیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی جن کو تم جانتے بھی نہیں. اب قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب دیکھیے اس میں کتنے وسعت. وَيَخْلُقُ، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں. یعنی اس وقت کسی شخص کے ذہن میں کار کا بھی تصور نہیں تھا، موٹر سائیکل کا بھی تصور نہیں تھا، اسی طریقے سے ہوائی جہاز کا تصور تو ممکن ہی نہیں تھا اس وقت، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں تو ساری باتیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ کہا ہے اس میں دنیا بھر کی ایجادات جو قیامت تک ہونے والی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم جانتے نہیں، ابھی فی الحال نہیں جانتے، لیکن آئندہ آنے والے لوگ جانیں. تو اس لیے دنیا کے اعتبار سے شریعت نے منع نہیں کیا اس بات سے کہ آدمی جو ہے وہ لائٹ جیسے ایجاد ہو گئی، ٹیلی فون ایجاد ہو گیا، یا اور دیگر جو چیزیں ہیں، تو چونکہ اس سے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دین پر اس کا اثر نہیں ہوتا، الا یہ کہ جن چیزوں کو منع کیا ہے. اب جیسے میوزک ہے، موسیقی ہے، وہ ایک ناجائز عمل ہے، تو اس زمانے میں بھی آپ نے منع فرمایا کہ ڈھول باجے سے، سارنگیوں سے، اور ایسے ہی بانسری کی آواز سے. تو یہ چیزیں چونکہ وہ چیزیں ہیں جس سے شیطان یعنی دل کے اندر اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس سے منع فرمائے. لیکن جو چیزیں ایسی ہیں، پنکھا ہے، تو اس میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں. البتہ دین کے معاملے کے اندر کوئی ایک ہوتا ہے للدین، ایک ہوتا ہے فی الدین، دونوں میں فرق. اگر کوئی چیز دین میں معاون ہے، مثلا مدارس ہیں، ان کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اب باقاعدہ وہ علوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس کی وہ ذخیرہ بن گیا ہے، اب اس کو طلبہ کے سامنے بیان کرنا اس کے لیے باقاعدہ مدارس بن گئے. تو اس لیے یہ چیز دین کے نفع کے لیے ہے، چونکہ بظاہر دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے، اس لیے کوئی ہے اس کی بات. اسی طریقے ایک ہوتا ہے دین، تو دین کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن فی الدین، دین میں زیادتی ہو وہ جائز نہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مثلا اب یہی اجتماع ہے، لازمی بات ہے کوئی شخص نہیں کہے کہ صاحب آپ کے زمانے میں تو عشاء کے بعد کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا، تو یہ بھی بدعت ہونا چاہیے. تو یوں سمجھ لیں کہ چونکہ تبلیغ اور دعوت کا معاملہ اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ضروری سمجھ لے اس کو کہ صاحب یہ اجتماع عشاء کے بعد جمعہ کے دن ہونا بہت ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے اعوذ باللہ، یا اس کے ایمان میں کوئی کمی ہے، یا اس کا ایمان ناقص ہے، اگر کوئی آدمی ضروری لازمی سمجھ لے تو یہ بھی بدعت ہو جائے. لیکن جہاں تک خود دین اور دعوت اور تبلیغ کا معاملہ ہے وہ تو ہر وقت جائز. تو چونکہ اس کے بغیر دین کی بات لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے، اس لیے اس وقت کا چناؤ کیا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس وقت میں لوگ زیادہ سے زیادہ آ سکیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے. اب آدمی کہے کہ مغرب کے بعد پیار ہے، مغرب کے بعد چونکہ لوگ سنتیں پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں، پھر اوابین ہیں، پھر وقت کی بھی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے وقت کا انتخاب کر لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی شخص ضروری سمجھ لے کسی چیز کو وہ غلط. بہت ساری چیز ایسی جو مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن اس میں ہم نے ضروری قیدے لگا کر اس کو ہم نے ناجائز قرار خود کر دیا. میں اپنے استادوں نے سنا کہ مثلا کوئی شخص اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا ہے مؤذن، تو اپنے انگوٹھے چوم لے، تو یہ چومنا کوئی ناجائز نہیں، یعنی فی ذاتی کوئی ناجائز بات نہیں تھی اس میں، اگر کوئی چوم لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر، آپ کی عظمت میں آ کر کوئی اگر چوم لیتا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. لیکن اب اگر کوئی شخص کا اعلان کرے کہ صاحب جب بھی اذان ہو انگوٹھے چومنا ضروری ہے، کوئی نہیں چومے گا تو وہ خارج از اسلام ہو جائے گا، اور یہی طریقہ درست ہے، اس کے علاوہ باقی طریقے غلط ہیں، جب اس کو لازم قرار دے دیا بدعت بن. ورنہ فی ذاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نام نامی آئے، اگر کوئی شخص صلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ پڑھے اور اس میں عقیدے کی کوئی خرابی نہیں ہے، مثلا بعض لوگ عقیدے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر، تو اول تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ پھر نماز کیوں پڑھاتے ہو آگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھا سکتا ہے مصلی پر آ سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو ہمت نہیں ہوئی آپ کی زندگی میں. اور ایک موقع ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، باوجود اس کے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ رہو اپنی جگہ پر نماز پڑھاؤ، لیکن پیچھے ہٹ گئے. اب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ابو بکر تم نے، میں نے تمہیں کہہ بھی دیا تھا، پھر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مجال نہیں تھی کہ آپ ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں. ابن ابی قحافہ کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے امامت کرے، پیچھے ہٹ گئے. تو بہرحال ایک دوسری بحث مقصد نہیں ہے ہمارا، لیکن یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بغیر کسی غلط عقیدے کے اگر صلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کوئی کہہ دے فرد محبت میں اور عالم تصور میں سمجھ، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بعض اوقات آدمی یہی تصور کرتا ہے کہ میں روضہ اقدس کے سامنے کھڑوں اور اس وقت صلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کہہ دے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر اس کو ضروری سمجھے کہ یہی درود شریف پڑے گا تو نجات ہے ورنہ نہیں، اور عقیدہ بھی ایسا رکھے، تو پھر یہی چیز بدعت بن جائے گی، یہ ناجائز ہو جائے گی. تو بہرحال یہ اس بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرنا، اپنی طرف سے کوئی بات کو بیان کرنا، یہ درست نہیں، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور احکام کو بیان کرنا، یہی دین. تو اتباع دین اسی کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا. بس آج اتنی بات کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کی، کہ ہم جو کام بھی کریں اس میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. اگر ثابت ہے آپ کا طریقہ ہے تو اس کو دل و جان سے سر آنکھوں پر رکھیے، قبول کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے عمل میں کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس زمانے کے جتنے فتنے ہیں اور جس شکل میں بھی ہیں، اللہ ان سے ہم پناہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے. اے اللہ ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری، ہماری اولاد کی، ہمارے متعلقین کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت عطا فرما دے، ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگا کرو، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے عافیت مانگے، اور عافیت کے اندر دنیا بھر کی ساری خیریں اور سلامتی آ جاتی ہیں. کہ اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنی مسجد کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے. اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہمیں عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے. اے اللہ یہود و نصارہ مشرکین کفار کی سازشوں کو اے اللہ ناکام بنا دیجیے. اے اللہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیجیے. اے اللہ ان کی قوتوں کو تہس نہس فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ان کی شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم.
اے اللہ فضل سے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے عافیت کی زندگی عطا فرما، یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ جلد از جلد عافیت کی جگہوں پر اے اللہ نسبتیں دے فرما دی، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے معاملے فرمائی، خیر کے معاملے فرما دیجیے، شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے، جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی لیکن اپنے سسرال میں اے اللہ مطمئن نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، اے اللہ انہیں ازدواجی زندگیاں خوشگوار فرما دیجیے، آپس کی محبت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے شر سے بچا لیجیے، ہر قسم کی ابتلا سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے جتنے عزیز رشتے دار اے اللہ اس دنیا سے جا چکے سب کے مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.